الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سود لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. صدق الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. فلا يتدبرون القرآن، کیا پھر یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا دلوں پر ان کے تالے ہیں. ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، بے شک وہ لوگ جو پھر گئے اپنی پشتوں کے بل، من بعد ما تبین لهم الہدى، بعد اس کے کہ ان کے لیے ہدایت ظاہر ہو گئی. الشیطان سول لهم، شیطان نے ان کے لیے تسویل کی. واملا لهم، اور ان کے لیے آرزوؤں کو طویل کیا. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ان لوگوں سے جنہوں نے ناپسند کیا اس کو جو اللہ نے نازل کیا، کہا سنطيعكم في بعض الأمر، ہم تمہارا کہنا مانیں گے بعض کاموں میں. واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ تعالی جانتے ہیں ان کی سرگوشی کو. فکیف اذا توفتہم الملائکۃ، پس کیسا ہوگا جب فرشتے ان کو وفات دیں گے. یضربون وجوہہم وادبارہم، مارتے ہوئے ان کے چہروں کو اور ان کی پشتوں کو. ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ, یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اتباع کی اس چیز کی جس نے اللہ کو ناراض کیا. وکرہوا رضوانہ, اور انہوں نے ناپسند کیا اس کی رضامندی کو. فاحبط اعمالہم, سو اللہ تعالی نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا. منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے, ان آیات سے پہلے جو آیات گزری ہیں ان میں یہ مضمون تھا کہ مومنین کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ اللہ تعالی شانہ کی طرف سے کب کوئی نیا حکم آئے, تاکہ ہم اللہ تعالی شانہ کے ایک نئے حکم کو بجا لانے کی سعادت حاصل کر سکیں. اور اس میں بھی پھر یہ جذبہ رہتا ہے مومنین کا, یا رہتا تھا اور اب بھی, کہ اللہ تعالی شانہ کی طرف سے کوئی ایسا حکم آئے جس میں محنت زیادہ ہو, مشقت زیادہ ہو, مجاہدہ زیادہ ہو, تاکہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی خوشنودی زیادہ حاصل کی جا سکے. تو وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ, مومنین جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے تھے تو گفتگو کرتے تھے, اور ان کی گفتگو آخرت کی تیاری پر مبنی ہوتی تھی. تو آپس میں جب گفتگو کرتے تھے تو ان بہت سی باتوں میں جن کا وہ تذکرہ کرتے تھے, ایک بات یہ ہوتی تھی کہ لولا نزلت سورہ, کوئی نئی سورت, کوئی نیا حکم کیوں نہیں نازل کیا جاتا, اور اس میں بھی بطور خاص قتال فی سبیل اللہ کا حکم کیوں نہیں آتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مومنین کی شان یہ ہوتی تھی کہ وہ اس انتظار میں رہتے تھے کہ جو کچھ اترا ہے اس کے اوپر تو ہم عمل کر رہے ہیں, اللہ تعالی شانہ کچھ اور بھی احکام نازل کرے تاکہ ان حکموں پر ہم عمل کر سکیں. اور اب تک قتال فی سبیل اللہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا, تو اللہ تعالی شانہ کی فرما برداری کی خاطر, اللہ تعالی شانہ کی خوشنودی کی خاطر, اور دوسرے منافع اور دوسری مصالح کی خاطر ان کے دلوں میں یہ بھی خیال آتا تھا اور اس کا تذکرہ کرتے تھے کہ قتال فی سبیل اللہ کا حکم کیوں نازل نہیں ہو رہا ہے, کب ہوگا. اس کے برخلاف جو منافقین ہیں ان کی خصلت یہ تھی کہ جب کوئی مشکل حکم نازل ہوتا تھا, کوئی بھی حکم نازل ہوتا تھا, ان کی طبیعتوں پر بوجھ پڑتا تھا, اور جب کوئی مشکل حکم نازل ہوتا تھا بطور خاص قتال فی سبیل اللہ کا, تو ان پر اس کا اتنا بوجھ پڑتا تھا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ شخص موت کے قریب ہے,
اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے دین تو مکمل ہو گیا ہے، اس لیے بعد والے یہ تمنا تو کر نہیں سکتے کہ کوئی نئی آیت کب اترے، لیکن ان کی تمنائیں یہ رہتی ہیں کہ ہم کب علماء کے پاس بیٹھیں اور علماء سے کوئی نئی بات سنیں تاکہ ہم اس پہ عمل کر سکیں. اور اس کے برخلاف جو منافقین ہوتے ہیں، یہ جو نفاق کے عملے میں مبتلا ہوتے ہیں، نفاق کے قریب ہو چکے ہوتے ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے، وہ اس کی جستجو میں نہیں رہتے. اور اگر کوئی بات انہیں بتلائی جاتی ہے کہ یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، تو ان کی طبیعتوں میں بوجھ پڑتا ہے. تو آگے اللہ جل جلالہ وعم منوالہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ منافقین جو مسلمانوں کا لباس پہن کر چل پھر رہے ہیں، مسجد نبوی میں آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے ہیں، اور کبھی کبھی قرآن پڑھتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، اس لیے کہ انہیں وہ سارے کام کرنے پڑتے تھے جن کی وجہ سے وہ اپنے مسلمان ہونے کے دعوے کو ثابت کر سکیں. تو یہ قرآن میں غور کر رہے ہیں یا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ شان وہ سوال پوچھ رہے ہیں. افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں غور کرتے ہیں یا نہیں؟ اس لیے کہ اگر یہ قرآن مجید میں غور کرتے تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ کے احکام کو بھی سمجھ پاتے اور اس کے منافع کو بھی سمجھ پاتے، ان کی مصالح کو بھی سمجھ پاتے. اور جب اللہ جل جلالہ عام منوالہ کے احکام کے منافع سمجھ لیتے، ان کی مصالح سمجھ لیتے، تو ان کا دل ان پر عمل کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا، حتیٰ کہ قتال فی سبیل اللہ کے لیے بھی آمادہ ہو جاتا. لیکن ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ قرآن پڑھتے ہی نہیں، اور اگر پڑھتے ہیں دکھانے کے لیے تو غور نہیں کرتے. اور اگر غور کر رہے ہیں، قرآن پڑھ بھی رہے ہیں اور غور کر رہے ہیں، پھر بھی ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی، احکام الہیہ کے منافع ان کو نظر نہیں آتے، ان کی مصلحتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی، تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان کے قلوب پر تالے پڑے ہوئے ہیں. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہاں ام جو ہے ام یہ ایک نحوی چیز ہے، یہاں ام یہ مانیت الخلو ہے، ام منع الخلو کے لیے آیا ہے. اور منع الخلو کا مطلب یہ ہے کہ ام سے پہلے ایک بات بیان کی گئی ہے، ام کے بعد دوسری بات بیان کی گئی ہے. اس کو عربی میں پڑھتے ہیں تب بھی، اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں تب بھی، انگریزی میں ترجمہ کرتے ہیں تب بھی، سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ان دو باتوں میں سے کوئی ایک بات ہے. ام بھی مانیت الخلو ہوتا ہے اور او بھی مانیت الخلو ہوتا ہے. منع الخلو کے لیے او بھی آتا ہے، ام بھی آتا ہے، اور او اور ام جب منع الخلو کے لیے نہیں آتا تو اس میں اور اس میں بہت بڑا فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ زید آیا یا عمر، زید آیا یا عمر، اگر منع الخلو کے لیے نہیں ہے کئی پاسبلٹی ہے. ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ زید آیا ہے، عمر نہیں آیا ہے. دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ عمر آیا ہے، زید نہیں آیا ہے. اور تیسری پاسبلٹی یہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی نہیں آیا ہے. تو زید آیا ہے یا امر, اس کے جواب میں جواب دینے والا کہے گا کہ زید آیا ہے امر نہیں, یا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ امر آیا ہے زید نہیں, یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ نہ زید آیا ہے نہ امر آیا ہے بکر آیا ہے. لیکن جب یہ من الخلو کے لیے آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ایک ضرور آیا ہے. تو اجا زید او امر, کیا زید آیا ہے یا امر؟ تو ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ زید آیا ہے امر نہیں, دوسری پاسبلٹی یہ کہ امر آیا ہے زید نہیں, اور تیسری پاسبلٹی یہ ہے کہ دونوں آئے ہیں. یہ پاسبلٹی نہیں ہو سکتی کہ زید بھی نہیں ہے امر بھی نہیں ہے کوئی اور ہے. تو یہاں اللہ جل جلالہ عام منوالہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ لوگ احکام الہیہ پر عمل کرنے سے جی چراتے ہیں اور بوجھ سمجھتے ہیں, تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا دلوں پر ان کے تالے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ایک بات ضرور ہوگی, یا تو یہ کہ یہ قرآن پڑھتے نہیں غور و فکر کے ساتھ تدبر کے ساتھ, یا یہ کہ غور و فکر اور تدبر کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں لیکن وہ دل میں اس لیے نہیں اترتا کہ دلوں کے اوپر تالے پڑے ہوئے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں چیزیں ہیں, کہ نہ قرآن کو غور و فکر سے پڑھتے ہیں اور دلوں کے اوپر تالے بھی پڑے ہوئے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں دونوں چیزیں جمع ہو گئی ہیں, یہاں دونوں چیزیں جمع ہو گئی ہیں, اس لیے کہ نفاق کا دور جو ہے وہ مدینہ منورہ کی زندگی میں شروع ہوا, مکہ مکرمہ میں منافقین نہیں تھے. اور یہ مدینہ منورہ میں جنہوں نے نفاق اختیار کیا ان کا تعلق اہل کتاب سے تھا, اور یہ اہل کتاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامات سے خوب واقف تھے, اس لیے کہ وہ تو انتظار میں تھے. تو ان کے سامنے ان کے علماء ان کے بڑے بار بار تذکرہ کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لانے والے ہیں اور ہم اہل کتاب ہیں, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے ہیں, اس وقت ہم قسم پرسی کے عالم میں ہیں, جب وہ تشریف لائیں گے ہم ان پر ایمان لے آئیں گے, جب ہم ان پر ایمان لے آئیں گے تو نصرت خداوندی ان کی برکت سے ہمارے ساتھ ہوگی اور ہم سب پر غالب آ جائیں گے اور سارے مغلوب ہو جائیں گے. یہ ایمان تھا ان کا. کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے پاس تو یہ علم تھا ہی نہیں, تو جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ایک نئے دین کا پرچار سنا, ایک نئے دین کا اعلان سنا, جب ایمان کی گفتگو سنی, جب دعوت الی اللہ کے مضامین کو سنے, تو ان کے لیے تو یہ بالکل نئی چیز تھی. اس سے پہلے نہ وہ منکر تھے نہ وہ مومن تھے, لیکن اہل کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مومن تھے, ان کے پاس ایمان تھا, اور وہ یہ کہتے تھے کہ نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں, اللہ تعالی شانہ انہیں آخری کتاب دیں گے, ان کی یہی علامات ہوں گی. لیکن فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ, جب آئی ان کے پاس وہ چیز جس کو انہوں نے پہچان لیا, یعنی وہ دین آیا جس کو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ وہ دین حق ہے جس کا تذکرہ ہماری کتابوں میں ہے, قرآن کو انہوں نے سنا اور قرآن کے اعجاز کو محسوس کیا, تو وہ سمجھ گئے کہ وہی کتاب ہے جس کا تذکرہ ہماری کتابوں میں ہے, اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ وہی آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جن کا تذکرہ ہماری کتابوں میں ہے. تو کفر بھی فلما جاہم ما عرفوا کفروا بھی تو انکار کر بیٹھے. تو پہلے مومن تھے, مومن تھے, یہ وہ ایمان تھا کہ جس کا اعتبار نہیں, مگر بہرحال مومن تھے. اور پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تو انہوں نے انکار کر دیا. اور جب انہوں نے انکار کر دیا, انکار کر دیا, تو انہوں نے اس کتاب کو سننے سے بھی انکار کر دیا, اس کتاب کو پڑھنے سے بھی انکار کر دیا, اور اس کتاب کے مضامین میں غور و فکر سے بھی انکار کر دیا. یہ چیز بھی موجود تھی. اور چونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واقف تھے, اور یہ سب کچھ انہوں نے حسد کی وجہ سے کیا, بغض کی وجہ سے کیا, عناد کی وجہ سے کیا, تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ ان سے بہت ناراض ہوئی. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا. سورہ منافقون میں اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں ذالک بانہم آمنوا, یہ جو کچھ ہوا کہ ان کو ایمان قبول کرنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے, یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے جان لیا تھا, پہلے ایمان لے آئے تھے, مان لیا تھا, ثم کفروا, پھر انہوں نے انکار کر دیا. فتبی علی قلوبہم, تو ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی گئی. تو ابتداءً انہوں نے قرآن مجید کو پڑھنے سے, سننے سے اور اس میں غور و فکر کرنے سے انکار کر دیا جاننے کے باوجود, اس لیے کہ عناد دل میں پیدا ہو چکا تھا, حسد پیدا ہو چکا تھا. وہ لوگ اس نبی کے انتظار میں تو تھے, لیکن ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ یہ نبی اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوں گے جن سے ہمارا تعلق ہے, اور یہ پیدا ہوئے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں, اس لیے وہ قبول نہ کر سکے. یہ حسد اور یہ دل میں کینہ آ گیا, بغض آ گیا, عناد آ گیا, اس عناد کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ گئے, جس کا آگے والی ذکر میں, آگے والی آیت میں ذکر ہے کہ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم, بے شک وہ لوگ جو پیچھے ہٹ گئے, بے شک وہ لوگ جو پیچھے ہٹ گئے, بے شک وہ لوگ جنہوں نے جو پھر گئے, بجائے آگے بڑھ کر اس نبی آخر الزمان کے دین کو گلے سے لگانے کے وہ پیچھے ہٹ گئے, پھر گئے, الا ادباریم, اپنے پشتوں کے بل, یعنی اپنی پشتوں کو پھیر کر پیچھے کی طرف, دوسری طرف جانے لگے. من بعد ما تبین لهم الهدى, بعد اس کے کہ ان کے لیے ہدایت بالکل کلیئر ہو چکی تھی, ظاہر ہو چکی تھی کہ یہی نبی آخر الزمان ہے, یہ اللہ کی آخری کتاب ہے جو ان پر نازل کی جا رہی ہے, اور یہی دین اسلام ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے. تو شیطان کے لیے بہت آسان ہو گیا, شیطان کے لیے ان کو بہکانا اور ان کو ہدایت سے دور رکھنا بہت آسان ہو گیا. اس لیے کہ جماعتیں دو ہوتی ہیں, ایک حق کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتی ہیں اسے روکنا, اور دوسری حق سے خود بھاگتی ہے. الشیطان سول لہ, تو شیطان نے ان کے لیے ان کے خیالات کو اور ان کے اعمال کو مزین کر دیا. شروع میں تو نفاق میں مبتلا نہیں ہوئے, شروع میں تو ایمان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے, تو یہ خیالات بھی بہت اندر شیطان نے مزین کیے کہ جو کچھ تم کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے, ہاں اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ہونا چاہیے تھا, اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہو گئے, تمہاری عزت کا گیا. اور ساتھ میں شیطان نے ان کے لیے آرزوئیں لمبی کر دی, آرزو لمبی کر دی کہ ابھی مرنا تھوڑا ہی ہے، دیکھتے ہیں ابھی زندگی بہت باقی پڑی ہے، حالات دیکھ کر کے آگے فیصلہ کر سکتے ہیں. اگر ہم نے ایمان قبول کر لیا تو ایسا ایسا ہو جائے گا، ایمان قبول نہیں کیا تو یہ آزادی ہمیں رہے گی. یہ لمبی لمبی آرزوئیں اور یہ ملمہ سازی اور تزئین. یہاں دو لفظ ہے، ایک ہے تصویر اور دوسرا ہے املا. تو تصویر کا معنی یہ ہے، تصویر کا معنی کہ غلط بات کو یا غلط چیز کو ڈیکوریٹ کر کے، مزین کر کے، آراستہ کر کے اس طرح پیش کرنا کہ سامنے والا اس کو اچھا سمجھ کر قبول کر لے. تو شیطان نے دیکھا کہ یہ تو پہلے ہی سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھاگ رہے ہیں، تو اب ان کے لیے تو ان کو گرفت میں رکھنا تو بہت آسان. تو شیطان نے طرح طرح کے خیالات ان کے لیے مزین کرنے شروع کر دیے، اور پھر اس نے ایک بہت بڑا عمل مزین کر دیا کہ ایسا کرو کہ اوپر سے ایمان قبول کر لو. تو تصویر میں مبتلا کیا، تزئین میں مبتلا کیا، تزئین خیالات اور تزئین اعمال. وَأَمْلَا لَهُمْ اور ان کے لیے لمبی لمبی آرزوئیں بنائی. اور یہ تصویر اور املا یہ دونوں کام جب سے شیطان کا وجود ہوا ہے وہ کرتا رہا ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا. اور یہ تصویر کی جال اور املا کی جال مومنین کو پھنسانے کے لیے بھی استعمال کرتا ہے اور غیر مسلموں کو کفر میں جمے رہنے کے لیے بھی استعمال کرتا ہے. ایک مومن جب کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو تصویر کی جال بچھاتا ہے، تزئین کی جال بچھاتا ہے اور طرح طرح کی تاویلیں کرتا ہے. ان میں سے ایک تاویل یہ ہے کہ گناہ ہی تو ہے، کفر تو ہے نہیں، ابھی جوان ہی تو ہوں، کل مرنا تھوڑا ہی ہے، انشاءاللہ توبہ کر لوں گا. یہ بھی تزئین ہے، یہ تزئین و املا دونوں ساتھ چلتے ہیں. اگر اس گناہ کے ساتھ مر بھی گئے تو کیا، اچھی بڑی بڑی نیکیاں ہیں میرے پاس، اللہ جب تولیں گے تو اچھے اعمال کا وزن بڑھ جائے گا. اور اگر بالفرض وقت تقدیر برے اعمال کا وزن بڑھ بھی گیا تو جہنم میں ہمیشہ کے لیے تھوڑا ہی رہنا ہے، ایک سال، دو سال، پانچ سال، دس سال، کسی نہ کسی وقت جنت میں پہنچ جائیں گے. دیکھو مومنین کے ساتھ بھی وہ تصویر اور املا کا معاملہ کرتا ہے، ہوگا کریں گے، رمضان میں کر لیں گے، حج میں کر لیں گے، بس یہ شادی ہو جائے اس کے بعد. کسی کو پتا تھوڑا چل رہا ہے، کسی کو پتا تھوڑا چلنے والا ہے. تو بنیاد جو بنی، بنیاد وہ حسد، بغض اور عناد، حق جاننے کے باوجود بھی قبول نہیں کیا، اور حق جاننے کے بعد بھی قبول نہیں کیا، اس کے نتیجے میں تصویر شیطانی اور املا شیطانی کے جال میں پھنس گئے، اور ان کو صحیح غلط میں تمیز نہیں رہی اور غلط بھی ان کو صحیح معلوم ہونے لگا. جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس کتاب کی طرف انہیں رجوع کر کے طلب ہدایت کی خاطر بار بار پڑھنا چاہیے تھا، اس پڑھنے سے انکار کر دیا، اور اس کے نتیجے میں ان کے دلوں کے اوپر مہر لگ گئی. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتبع علی قلوبہم، اور جب دلوں پر مہر لگ جاتی ہے فہم لا یفقہون، پھر سمجھ ختم ہو جاتی ہے، سمجھ ختم ہو جاتی ہے، پھر صحیح غلط لگتا ہے اور غلط صحیح لگتا ہے، کبھی دونوں صحیح ہو جاتے ہیں کہ صحیح بھی صحیح اور غلط بھی غلط، غلط صحیح، صحیح غلط. اس کو قرآن نے تباہ سے بھی تعبیر کیا ہے کہ مہر لگ جاتی ہے، اس کو ختم سے بھی تعبیر کیا ہے کہ اللہ مہر لگا دیتے ہیں، اور اس کو تالے سے بھی تعبیر کیا ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے، یا دلوں پر ان کے تالے ہیں. کہ دونوں ہیں, یہ قرآن میں غور بھی نہیں کرتے اعناد کی وجہ سے, تصویر شیطانی کی وجہ سے, املاء شیطانی کی وجہ سے, اور دلوں کے اوپر مہر بھی لگ گئی ہے. اور جب کسی کمرے کے اوپر تالا لگ جائے, کسی خزانے کے اوپر تالا لگ جائے, کسی بریف کیس کے اوپر تالا لگ جائے, کسی موبائل کے اوپر تالا لگ جائے, کسی کمپیوٹر کے اوپر تالا لگ جائے, کوڈ کے ذریعے تالا لگاتے ہیں نا, یہ الگ الگ تالے ہیں, تو اندر کی چیز باہر نہیں آ سکتی, باہر کی چیز اندر نہیں جا سکتی. اس کا مطلب یہ کہ ان کے دلوں میں جتنا کفر جمع ہو چکا ہے اس میں سے رتی برابر باہر نہیں نکلے گا. اور باہر یہ جو ہدایت کی روشنی ہے, ایمان کی روشنی, رتی برابر اندر نہیں جا سکے گی. اللہ تعالی شانو ہماری حفاظت فرمائے. اسی کو قساوت قلبی کہتے ہیں, قساوت قلبی. اور قساوت قلبی کا یہ آخری درجہ ہے, اسی لیے بعض حضرات مفسرین کہتے ہیں کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب قاسیت مظلمت اقفالها. کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے, یا یہ بات ہے کہ ان کے تاریک سخت دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو دل سخت ہو گئے ہیں, یہ سخت ہو جانا ہی تالا ہے, سخت ہو جانا ہی تالا ہے. ایک پتھر سخت ہوتا ہے, اس میں پانی اب داخل نہیں ہو سکے گا, اور زمین ہو تو اس کے اندر, مٹی ہو تو اس میں پانی داخل ہو سکتا ہے, سخت. اور جب سخت ہے تو ہدایت کا نور اندر جا نہیں سکتا, اور کفر کی تاریکی باہر نکل نہیں سکتی, تو مظلمہ اندر اندھیرا ہے. یہ قساوت کا آخری درجہ. اس کے بعد انسان دوبارہ پلٹ کر ہدایت کی طرف نہیں آ سکتا. اعاذنا اللہ من ذلک. اب یہاں ایک بہت اہم سوال ہے, اس لیے کہ ہم میں سے ہر شخص اس صورتحال سے ڈرتا ہے, ہر مومن ڈرتا ہے کہ کہیں دل پر قساوت تاری نہ ہو جائے, اور وہ قساوت بڑھتے 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 اس حد تک نہ پہنچ جائے کہ ہم یو ٹرن نہ کر سکے. تو یہ قساوت دل پر تاری کیسے ہوتی ہے؟ دل پر قساوت تاری ہوتی ہے گناہوں کی وجہ سے. گناہ ہلکے پھلکے ہیں تو قساوت بھی ہلکی پھلکی. گناہ صغیرہ ہو گیا, اصرار علی الصغائر نہیں ہے کہ ایک گناہ صغیرہ ہے, اس کی عادت پڑ گئی اور اب کر رہا ہے کر رہا ہے کر رہا ہے کر رہا ہے, تو اب یہ گناہ صغیرہ نہیں رہا, یہ تو کبیرہ ہو گیا. اسی طرح گناہ صغیرہ کر رہا ہے اور دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اب صغیرہ ہی تو ہے, اب یہ کبیرہ ہو گیا, ایسا نہیں ہے. نہ اس کو حقیر سمجھ رہا ہے, نہ استغفار ہے, نہ اسے بار بار کر رہا ہے, بس ہو گیا ہے. کبھی یہ کبھی صغیرہ گناہ ہو گیا, کبھی یہ صغیرہ صغیرہ گناہ ہو گیا, کبھی یہ صغیرہ گناہ ہو گیا. دل میں معمولی سی سختی ضرور آئے گی, لیکن وہ سختی اعمال صالحہ سے خود بخود ختم ہو جاتی ہے. دوسرا درجہ ہے گناہ کبیرہ کا. گناہ کبیرہ کی وجہ سے دل میں سختی آتی ہے. کبھی کبھار گناہ کبیرہ ہو گیا, دل میں سختی آ گئی, لیکن اتنی سختی نہیں آتی کہ توبہ کی طرف دل مائل نہیں ہوتا. اگر متقی ہے, پرہیزگار ہے, دل صاف ستھرا ہے, اور گناہ کبیرہ ہو گیا, دل میں سختی پیدا ہو گئی, فوراً بے قرار ہو جائے گا. جیسے ایک فٹ اور تندرست آدمی ہے, ایک شخص وہ ہے جسے فالج ہوا ہے, تو فالج ہوئے تو ہاتھ پورا سخت ہو گیا ہے, تو اس کے لیے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ایک ہیلتھی آدمی ہے اور اسے مسلز میں کرامپ ہو جائے, مروڑ آ جائے اٹھتے بیٹھتے, تو فوراً اسے محسوس ہو جاتا ہے اور چیخنے چلانا شروع کر دیتا ہے اور آگے پیچھے لوگوں کی مدد مانگتا ہے اور پاؤں کو ہلا کر کسی طرح وہ فوراً ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. تو جو تندرست دل والا ہوتا ہے وہ اگر گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے اور دل میں سختی آ جاتی ہے, وہ فوراً بے قرار ہو کر کے توبہ کر کے اسے درست کر لیتا ہے. لیکن گناہوں کو کر کے جس کا دل مفلوج ہو چکا ہے, اسے احساس بھی نہیں ہوگا, اور یہ سخت ہوتا رہتا ہے، سخت ہوتا رہتا ہے، سخت ہوتا رہتا ہے، پھر گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، بالکل احساس نہیں ہوتا کہ میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، اور جب بڑی راتوں میں بھی توبہ کرنے کے لیے وہ بیٹھتا ہے تو دل سے توبہ نہیں کرتا، توبہ نہیں کرتا کہ اللہ فنا فنا گناہ جو میں کر رہا ہوں وہ میں چھوڑ دوں گا۔ موت کے قریب ہوتے ہوئے اعمال میں اضافہ ضرور ہوتا ہے، تسبیحات وغیرہ میں اضافہ ہو جاتا ہے، مگر جن گناہوں کو کر رہا ہے، جو بری عادتیں پڑ گئی ہیں ان کو نہیں چھوڑتا، یہ قساوت ہے۔ اور یہ اگر اور بڑھ گئی آگے تو پھر اس قساوت کی حد تک آدمی پہنچ سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ جل جلالہ وعمن والہ بہت پیار اور محبت سے مومن بندوں سے خطاب فرماتے ہیں کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا وقت نہیں آیا مومنین کے لیے؟ الم یأن للذین آمنوا، کیا مومنین کے لیے وقت نہیں آیا؟ ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کے ذکر کے لیے اور اس حق کے سامنے جو اللہ نے اتارا ہے۔ یعنی اللہ جل جلالہ وعمن والہ یہاں ان مؤمنین سے مخاطب ہیں جو گنہگار ہیں، کہ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تم گناہوں سے توبہ کر لو؟ اور پھر آگے اللہ تعالی شان و بہت شفقت سے فرماتے ہیں کہ وَلَا يَكُونُ كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِ فطال علیہم الامد، یہاں اہل کتاب سے وہ اہل کتاب مراد ہے جو مومنین تھے اپنے زمانے میں۔ ولا یکونو، ان کو نہیں ہونا چاہیے، کل لدین اوت الکتاب من قبل، ان اہل کتاب کی طرح جو ان سے پہلے گزرے، کہ وہ ایمان لائے تھے اور ایمان کے ساتھ گناہوں میں مبتلا رہتے تھے اور انہوں نے توبہ نہیں کی، فطال علیہم الامد، اور مدت کبائر میں، گناہوں میں، معصیتوں میں بڑھتی چلی گئی، فقست قلوبهم، اور ان کے دل میں قساوت آ گئی، اور یہ قساوت آ گئی، وکثیر منہم فاسقون، ان میں سے بہت سے نہیں بچ سکے اور اعلی درجے کا فسق اختیار کر لیا، یعنی کفر میں مبتلا ہو گئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری سب سے پہلے اپنی ذات کو نصیحت ہے، اور اس کے بعد آپ سب دوستوں سے نصیحت ہے، آپ سب دوستوں کو نصیحت ہے، آپ سب بہنوں، ماؤں کو نصیحت ہے کہ عزم کر لو کہ کچھ بھی ہو جائے گناہ نہیں کرنا ہے، گناہ نہیں کرنا ہے، گناہ نہیں کرنا ہے، اور اگر گناہ ہو جائے تو مدت لمبی مت کرو، فوراً توبہ۔ گناہ کرنا نہیں ہے، گناہ ہو جائے تو توبہ، گناہ کرنا نہیں ہے، گناہ ہو جائے تو توبہ۔ استغفار کرنا یہ بھی بہت بڑھیا چیز ہے، یہ اللہ معاف کر دے، یہ اللہ معاف کر دے، یہ اللہ معاف کر دے، لیکن یہ توبہ نہیں ہے، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ میں یہ ہے کہ جو گناہ ہو رہا ہے آدمی اس پر پچھتاوا محسوس کرے، ندامت محسوس کرے کہ میری عمر کیا ہو گئی، اللہ نے مجھے کتنی نعمتیں عطا فرمائی، پھر بھی میں یہ گناہ کر رہا ہوں، بد نظری میں مبتلا ہوں، فلموں کو دیکھ رہا ہوں، موسیقی کو سن رہا ہوں، غیبت کر رہا ہوں۔ توبہ 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 توبہ، پھر عزم کریں کہ بس چھوڑ دیا، اب میں نہیں کروں گا، اور کنٹرول کرے اپنے اوپر، موت تک کنٹرول کرے۔ لیکن اگر کنٹرول نہیں ہو سکا اور تین دن میں پھر وہی گناہ ہو گیا، پھر توبہ کرے، دو دن میں پھر گناہ ہو گیا، پھر توبہ کرے، ایک دن میں پھر گناہ ہو گیا، پھر توبہ کرے، ایک دن میں لاکھ مرتبہ گناہ ہو جائے تو لاکھ مرتبہ توبہ کرو۔ جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو سو بار ٹوٹے تو سو بار جڑے۔ اللہ تعالی شانہ ہمیں توفیق عطا فرماوے۔ تو اللہ تعالی شانہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ صراط مستقیم پر چلنے کے لیے، دین پر چلنے کے لیے تدبر فی القرآن بہت مفید عمل ہے۔ اس لیے کہ یہاں تو منافقین کو کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ احکام الہیہ کی طرف نہیں آ رہے ہیں تو بات کیا ہے؟ قرآن میں غور و فکر نہیں کر رہے ہیں؟ معلوم ہوا کہ قرآن میں غور و فکر کرنے والا احکام الہیہ کی طرف آتا ہے. اس لیے علماء کو بھی چاہیے کہ قرآن مجید کو تدبر کے ساتھ پڑھیں، جہاں ضرورت پڑے تفسیروں کی طرف مراجعات کریں، اور ائمہ کو چاہیے، علماء کو چاہیے کہ ہر ہر مسجد میں درس قرآن کے حلقوں کا انعقاد کرے، اور عوام کو چاہیے کہ بہت بڑی تعداد میں شرکت کریں، مرد بھی عورتیں بھی، اور سنیں، اور سنیں اس عزم کے ساتھ کہ ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے. ورنہ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا اور احکام الہیہ سے دور ہوتے چلے گئے، گناہ بڑھتے چلے گئے، قساوت بڑھتی چلی گئی، تو پھر ام علی قلوب اقفالھا ہوگا. تو افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا. یہاں طلبہ کے لیے دو مفید چیزیں ہیں. بات ہو رہی ہے منافقین کی، اور منافقین کی ایک مخصوص جماعت کی، تو بہتر یہ ہوتا کہ کہتے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالھا، تو ہم کی ضمیر کو حذف کر دیا. تو اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ کہ کبھی کبھی کسی لفظ کو نکیرہ لایا جاتا ہے، اور نکیرہ لا کر اشارہ کیا جاتا ہے کہ یہ کسی صفت کے ساتھ موصوف ہے، کسی صفت کے ساتھ متصف ہے. اگر یہ صورت ہے تو دو صفتیں بتلا دی گئی ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب قاسیۃ مظلمۃ اقفالھا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر ام علی قلوب کا مضاف الیہ لاتے اور ام علی قلوبہم کہتے، تو یہ آیت جو ہے ایک خاص مخصوص جماعت کے ساتھ خاص ہو جاتی. تو ام علی قلوب کہہ کر کے یہ اشارہ کر دیا کہ جو حالات اس رکوع میں بیان کیے جا رہے ہیں منافقین کے، جس زمانے میں بھی ایسی جماعت ہوگی اس کی وجہ یہی ہوگی، یا تو تدبر فی القرآن نہیں ہوگا، یا یہ کہ ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہوں گے، یا دونوں چیزیں ہوں گی. دوسری بات، ام علی قلوب اقفال، یا الاقفال کیوں نہیں کہا؟ اقفال کو منسوب کیا قلوب کی طرف، اقفال القلوب. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، کہ کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے، یا دلوں پر دلوں کے تالے ہیں، دلوں کے قفل ہیں. تو یہ اقفال کو، تالوں کو دلوں کی طرف جو منسوب کیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ وعام منوالہ بندوں کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ہر چیز کا تالا اس کی حالت کے مناسب ہوتا ہے. تو کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے دلوں کے اوپر تالے کیسے پڑیں گے، تو کہا اقفال القلوب، دلوں کے خاص تالے ہوتے ہیں، اور دلوں کے تالے کیا ہے؟ تباہ اور ختم، تباہ ختم اور قساوت. تو کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے قرآن میں، یا یہ کہ ان کے دلوں کے اوپر ختم یا تباہ یا قساوت کے تالے پڑے ہوئے ہیں، جسے غفلت سے بھی آپ تعبیر کر سکتے ہیں. اور آگے بھی اللہ تعالیٰ شانہ ہوئی رشاد فرماتے ہیں کہ ان الذین ارتدوا، بے شک وہ لوگ جو پھر گئے اپنی پشتوں کے بل بعد اس کے کہ ان کے لیے ہدایت ظاہر ہو گئی، شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا ہے، ان کے خیالات کو مزین کر دیا ہے، ان کے اعمال کو. اور اسی طرح جو گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں ان کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ حق ظاہر ہو گیا کہ نماز فرض ہے، اس کے باوجود نہیں پڑھتا. حق ظاہر ہو گیا کہ گانا بجانا حرام ہے، اس کے باوجود نہیں چھوڑتا. حق ظاہر ہو گیا کہ آپس کے جھگڑے ناجائز ہے، پھر بھی نہیں چھوڑتا. حق ظاہر ہو گیا کہ یہ نظریہ غلط ہے، اہل سنت والجماعت کے نظریے سے الگ. تو شیطان جو ہے مزین کر دیتا ہے، اور اتنی تاویلیں اور اتنے اچھے اچھے خیالات پیدا کرتا ہے، اور پھر لمبی لمبی آرزوئیں کہ نہیں نہیں اس وقت حالات ہیں، آگے جا کر کے درست ہو جائیں گے، میرا فالوئنگ ہو جائے گا، بہت لوگ میرے پیچھے چلیں گے، میرے حامی ہو جائیں گے. تو یہ حق جاننے کے بعد جو اناد اور حسد اور بغض کو اختیار کرتا ہے، اس کے نتیجے میں تسلیل، اس کے نتیجے میں املا، اس کے نتیجے میں تدبر فی الحقائق الشرعیہ سے اعراض، اور اس کے نتیجے میں تباہ ختم اور مہر لگ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ شانہ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنوتیوکم فی بعض الامر. یہ اوپر کا سب کچھ کیوں ہوا بھائی؟ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ان لوگوں سے کہا جنہوں نے ناپسند کیا اس چیز کو جو اللہ نے نازل کی. اس کا مطلب یہ کہ جو منافقین ہیں انہوں نے اہل کتاب سے کہا. اور اہل کتاب کون ہے؟ اہل کتاب وہ ہے جنہوں نے ناپسند کیا اس کو جو اللہ نے اتارا. پہلے تو انتظار میں تھے لیکن ان کی مرضی کے مطابق جب وہ چیز نہیں اتری تو اب ناپسند کرنے لگے. فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. پہچانتے تھے مگر انہوں نے ناپسند کیا. تو یہ جو منافقین ہے, منافقین دو گروہ ہو گئے نا. ایک گروہ تو وہ کہ جو کفر پر جمع رہا اور کفر کا اظہار کیا, اہل کتاب کا ایک گروہ وہ ہے بنو اسرائیل کا, اور دوسرا گروہ وہ جنہوں نے اندر سے ایمان قبول تو نہیں کیا مگر ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان کہا. تو ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کے دلوں کے اوپر مہر ہے, ان کے دلوں پر تو مہر ہے. وہ جو ہے ان میں تو بعض ایسے ہو سکتے ہیں کہ ایمان قبول کر لے, وہ جو ابھی کفر کو ظاہر کر رہے ہیں, لیکن ان میں ایک بھی ایسا نہیں ہے. یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے جو کفر کو چھپا رہے تھے منافقین نے, ان سے جو کفر کو ظاہر کر رہے تھے اور انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم تو اس کو ناپسند کرتے ہیں, اس کتاب کو, اس نبی کو ناپسند کرتے ہیں, ان سے انہوں نے چپکے سے یہ کہا کہ سنوتیوکم فی بعض الامر, ہم بعض کاموں میں تمہارا کہنا مان لیں گے. یہ اشارہ کیا اس آیت کی طرف جس میں اللہ تعالیٰ شانہ یہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. یعنی وہ جا کر یہ کہتے تھے کہ دیکھو ہم تو اوپر اوپر سے مسلمان ہو گئے ہیں, انما نحنو مستہزئون, ہم تو مذاق کر رہے ہیں ان کے ساتھ, اوپر اوپر سے ایمان ہم نے قبول کر لیا ہے, اوپر اوپر سے ہم نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, حقیقت میں ہم تمہارے ساتھ ہیں. لہذا وہ بعض کام جن کو کرنے سے ہمارے نفاق میں خلل نہیں ہوگا اس میں ہم تمہارے ساتھ ہیں. وہاں کی خفیہ باتیں ہم آپ کو آ کر تم کو بتا دیں گے. اگر آپس میں کوئی قتال کی شکل پیدا ہو گئی تو ہم کھڑے ہوں گے ان کی صفوں میں لیکن تعاون کریں گے تمہارا. یہ جو ہم نے ایک لباس اوڑھ رکھا ہے اسلام کا, اس میں خلل نہ آئے اس حد تک ہم ساری اطاعت تمہاری کریں گے, لیکن ان امور میں ہم تمہاری اطاعت نہیں کر سکیں گے. اگر تم ہم سے یہ کہیں کہ اسلام چھوڑ دو, ظاہراً بھی وہ ہم نہیں کر سکیں گے, اس لیے کہ اس میں ہماری مصلحت ہے. تم ہم سے یہ کہو کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے مت جاؤ تو ہم یہ نہیں کر سکیں گے, ہمیں تو دکھانا ہے ان کو. اگر تم ہم سے یہ کہو کہ قتال کے لیے مت نکلنا, اس میں ہم بیمار ہو سکتے ہیں کہ میں بیمار ہوں نہیں جا سکتا, طبیعت اچھی نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ ان کا انعد, ان کا بغض, ان کا حسد جو ہے وہ یہ کروا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کو ناپسند کرتے ہیں ان سے جا کر یہ کہتے ہیں کہ بعض باتوں میں تو ہم تمہارا کہنا مان لیں گے, اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ اللہ کو پتا نہیں چلے گا, رسول کو پتا نہیں چلے گا. واللہ یعلم اسرارہم, اللہ ان کی خفیہ باتوں کو جانتا ہے, ان کی سرگوشی کو جانتا ہے, ان کا یہ اسرار آپس میں چپکے چپکے بات کرنا اللہ جانتا ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ, ہم تو تمہارے ساتھ ہیں, مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون, اللہ ان کو بیوقوف بنا رہا ہے. تو اللہ سب کچھ جانتا ہے اور اس میں سے بعض باتیں اپنے نبی کو بھی بتلاتا ہے. تو یہ منافقین جو ہے یہ اپنی ریشہ دوانیوں میں مبتلا ہیں اور ایسا سمجھ رہے ہیں کہ لمبی عمر ہے, وہ آرزویں لمبی لمبی شیطان ان کو دکھا رہا ہے, اور پھر یہ خیال آتا ہے کہ قتال کے لیے اگر مسلمانوں کے ساتھ جائیں گے جان چلی جائے گی, زندگی مختصر ہو جائے گی, اور اگر قتال کے لیے نہیں جائیں گے تو عمر لمبی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ شانہ آگے فرماتے ہیں کہ موت تو ایک وقت آنے والی ہے, اور اس وقت کی تمہاری ساری شرارتیں جو بعض مصالح کی وجہ سے مومنین کو بتلائی نہیں جا رہی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری باتیں بتلانے سے منع کیا جا رہا ہے, وہ جب موت آئے گی تو کیا ہوگا. فقی فعیدہ تو وفت ہوں الملا کا, بس کیسا حل ہوگا ان لوگوں کا, کیسا حل ہوگا جب انہیں فرشتے وفات دے رہے ہوں گے, ان کی روح کو قبض کر رہے ہوں گے, مار کے ہوئی ان کے چہروں پر اور ان کی پشتوں پر. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی گنہگار گناہ کی حالت میں مرتا ہے, یعنی گناہ کرتے ہوئے مرتا ہے یا بغیر توبہ کے مرتا ہے, ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ارشاد ہے, جب بھی کوئی گنہگار گناہ کی حالت میں مرتا ہے, یعنی یا تو گناہ کرتے ہوئے مرتا ہے یا گناہ کرتے ہوئے نہیں مگر ایک گناہ کی عادت ہے, لت پڑ گئی ہے تو توبہ اس سے ابھی کی نہیں ہے اور اس حالت میں مرتا ہے, تو فرشتے جب اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو اس کو بھی چہرے پہ مارتے ہیں اور کمر پر مارتے ہیں, پشت پر مارتے ہیں. جو منکر خدا ہوتا ہے اور منکر حق ہوتا ہے اسے اعلیٰ درجے کی پٹائی ہوتی ہوگی, اور جو گنہگار ہوتا ہے مومن ہوتا ہے اسے کم درجے کی, مگر ہوتی ضرور ہے. تو اللہ تعالی شانہ گنہگاروں کو, اللہ تعالی شانہ منکرین کو متوجہ کر رہے ہیں کہ ایک دن مرنا ہے, اور موت کے وقت یہ حالت ہوگی کہ فرشتے مار رہے ہوں گے, گرزوں سے مار رہے ہوں گے, ہتھوڑوں سے مار رہے ہوں گے, اور وہ دائیں بائیں آگے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں ان کو نظر نہیں آتا. یہ دوسرے عالم کی بات ہے, جیسے مردہ جو ہے وہ قبر میں پڑا ہوا ہے بے حس و حرکت, اب اگر اس کو جنت کی خوشبو مل رہی ہے وہ ہمیں محسوس نہیں ہوتی, اور اگر اسے جہنم کا عذاب ہو رہا ہے وہ بھی ہمیں محسوس نہیں ہوتا, لیکن اللہ تعالی شانہ کبھی کبھار کچھ مثالیں کچھ نمونے ہمیں دکھا دیتے ہیں. تو بعض دفعہ مرنے والا بہت چیختا چلاتا ہے, بہت چیختا چلاتا ہے, اور لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں چیختا چلاتا ہے. تو اللہ تعالی شانہ پوچھتے ہیں کہ کیسا حال ہوگا جب منکرین کو گنہگاروں کو فرشتے وفات دیں گے مارتے ہوئے ان کے چہروں پر اور ان کی پشتوں پر. یہ کیوں بھائی موت کے وقت یہ سختی کیوں ہوگی؟ ذالک بانہم اتبعوا, یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اتباع کیا اس چیز کا جو جس نے اللہ کو ناراض کیا. اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی چیز کیا ہے بھائی؟ کفر اور معصیت. تو ان کو موت کے وقت جو سزا ملے گی یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کو اختیار کیا اور انہوں نے اللہ کی نافرمانی کو اختیار کیا اور انہوں نے ناپسند کیا یعنی اختیار نہیں کیا اس چیز کو جو اللہ کو راضی کرنے والی تھی, اور وہ کیا ہے؟ ایمان اور اعمال صالحہ. چنانچہ اللہ تعالی شانہ قرآن میں کیا ارشاد فرماتے ہیں, ولا یرضا لعباده الکفر, اللہ تعالی شانہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں فرماتے, اور معاصی جو ہے وہ کفر کی شاخیں ہیں, تو کفر کو بھی پسند نہیں کرتے اور معاصی کو بھی پسند نہیں کرتے. تو گویا کفر اور معصیت, کفر اور گناہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کو ناراض کرتی ہیں. تو ان کو یہ عذاب اس لیے ہوگا کہ انہوں نے اتباع کیا, انہوں نے اختیار کیا اس چیز کو جس نے اللہ کو ناراض کیا, یعنی کفر اور اعمال بد. اور اللہ کو راضی کرنے والی چیزیں کیا ہے؟ ایمان اور اعمال صالحہ. اللہ تعالی شانہ کیا ارشاد فرماتے ہیں, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم. ایمان اور عمل صالحہ سے اللہ راضی ہوتا ہے. تو انہوں نے اس کو اختیار کیا جو اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے, یعنی کفر اور معصیت کو, اور اس چیز کو انہوں نے ناپسند کیا اور اس سے دور بھاگے جو اللہ کو راضی کرنے والی تھی, یعنی ایمان اور عمل صالح. اس کے نتیجے میں ان کو یہ عذاب ہوگا. ایمان موجود ہے مگر عمل صالح نہیں ہے, کفر نہیں ہے مگر معصیت ہے تو وقتی طور پہ ان کو سزا ہوگی، اگر بہت کم ہے تو موت کے وقت سزا اور پھر قبر میں آرام، اگر زیادہ ہے تو موت کے وقت بھی سزا اور قبر میں بھی، اگر اس سے بھی زیادہ ہے تو قیامت کے دن بھی، اگر اس سے بھی زیادہ ہے تو جہنم میں اور پھر بالآخر جنت میں جائے گا۔ تو یہی اس وجہ سے کہ انہوں نے اتباع کیا، ان منافقین نے تو کفر کا اتباع کیا، جس نے اللہ کو ناراض کیا اور انہوں نے ناپسند کیا اللہ کی رضا مندی کو، تو فاحبت اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال کو بھی برباد کر دیا، اس لیے کہ وہ قتال فی سبیل اللہ کے لیے بھی نکلتے تھے مسلمانوں کے ساتھ، وہ پانچ وقت کی نماز مسجد میں آ کر پڑھتے تھے، وہ زکات بھی دیتے تھے، رمضان میں روزے بھی رکھتے تھے، تو یہ جو اعمال تھے کہتے اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کو اختیار کیا اور ایمان کو چھوڑ دیا، اللہ نے ان کے ان اعمال کو بھی برباد کر دیا، ان اعمال کا بھی کوئی نفع نہیں ہو۔ اللہ تعالی شانہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی بہت زیادہ توفیق عطا فرماوے، بس ہر شخص جو ہے اپنی زندگی کا مشن یہ بنائے، یہ مشن نہیں ہونا چاہیے کہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت کروں گا، نہ، پہلا مشن یہ کہ میں گناہ کبھی نہیں کروں گا، کوئی گناہ نہیں، مرد بھی عورتیں بھی گناہ نہیں کریں گے، گناہ بالکل نہیں، گناہ ہو جائے گا تو گناہ کو فوراً دھو ڈالیں گے توبہ کے ذریعے، اور گناہوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں گے، اور اس کے لیے جو ہے دل کو صحت مند بناؤ، تندرست بناؤ، بری صحبتوں سے دور رہو، اچھی صحبتوں کو اختیار کرو، اور اللہ والے بزرگان دین میسر آ جائیں تو ان کی مجلسوں میں بیٹھو، اپنے شیخ کی مجلس مل جائے تو بہت اچھا، لیکن اپنے شیخ کی مجلس نہیں مل رہی ہے، کسی دوسرے شہر میں رہتے ہیں، کسی دوسرے ملک میں رہتے ہیں، تو اچھے خدا ترس بزرگان دین میں سے کسی بزرگ کی صحبت میں بیٹھ سکیں تو بیٹھو، چاہے وہ تقریر کرے نہ کرے، چاہے اس کی تقریر میں نیند آ جائے، چاہے اس کی تقریر سمجھ میں نہ آئے، صحبت بیٹھو، ہفتے میں ایک مرتبہ، مہینے میں ایک مرتبہ، اور اللہ کا ذکر کرو، دس منٹ پندرہ منٹ کے لیے اللہ کا ذکر کرو، تلاوت کرو، تو یہ ذکر اللہ کی برکت سے اور نیک لوگوں کی صحبت کی برکت سے معصیت اور گناہ کرنے کی جو طبیعت ہے وہ کمزور پڑتی چلی جائے گی، اور نیکیوں کی طبیعت جو ہے وہ طاقتور بنتی چلی جائے گی، اور دھیرے 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 تمام گناہوں سے نجات مل جائے گی، اور جب تمام گناہوں سے نجات مل جائے گی تو ان ساری پریشانیوں سے بھی نجات مل جائے گی۔ اللہ تعالی شانہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقيم حدوده، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنات النعيم۔ اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين۔